واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. یہ گنتی کے چند روز ہیں یعنی حج کے موقع پر ایام تشریق کی طرف اشارہ ہے جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں اور جو کچھ دیر کر کے پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں. یعنی منا میں یوم النحر کے بعد دو یا تین دن اپنی چوائس کے مطابق قیام کیا جا سکتا ہے. لیکن فرمایا شرط یہ ہے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں. انسان کے درجات کی بلندی کا سبب تقویٰ ہے. اور اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. حج کیا چیز ہے؟ حج کا مقصد کیا ہے؟ انسان اپنا سب کچھ چھوڑ کر جب اللہ کے گھر جاتا ہے تو اس کا یہ سفر دراصل اللہ کو پا لینے کا سفر ہوتا ہے. توکل اللہ کی تصویر ہوتا ہے. اس لیے یہ سفر خالص اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. یہ سفر تزکیہ نفس کا سفر ہوتا ہے. مسلمانوں کو باہم اتفاق اور اتحاد کی تعلیم دیتا ہے. قربانی اور ایثار کی تعلیم دیتا ہے. نظم و ضبط اور اکٹھے رہ کر کام کرنے کی تعلیم دیتا ہے. آپس میں مختلف رنگوں نسلوں اور علاقوں کے آئے ہوئے لوگوں کے درمیان اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا سبق ہے. امن اور سلامتی سے مل جل کر رہنے کی تعلیم ہے. وحدت ملت کی تعلیم ہے. اس سفر حج میں یہ کیسا سفر ہے؟ محبت کا سفر، دیوانگی کا سفر، شوق کا سفر، اطاعت کا سفر، قربانی کا سفر. لہذا جو شخص ایسا خوش قسمت ہو کہ اس کو اس سفر کی توفیق ہو، اللہ تعالیٰ اسے یہ موقع فراہم کرے، تو وہ اپنی ساری توجہ صرف اللہ کی طرف کر لے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. اسی لیے ایام حج میں تکبیرات پڑھنا اور کثرت سے تکبیر پڑھنا، تلبیہ کے علاوہ، لبیک اللہم لبیک کے علاوہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت کے ساتھ خاص طور پر ان دنوں میں جن کا یہاں ذکر ہوا پڑھی جانی چاہیے. انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اور جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. بات یہ ہے کہ اسلام دراصل اللہ کی تابع داری کا نام ہے. ہر ہر موقع پر، ہر ہر قدم پر اسلام صرف چند ریچول سے ادا کرنے کا نام نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلام لے آ، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے. قال اسلمت لرب العالمین، تو وہ پکار اٹھے کہ میں نے اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دیا. اسلام کا لفظ سلامتی سے ہے، سونپ دینے سے ہے، سپرد کر دینے سے ہے. مسلمان دراصل وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات، اپنی سوچیں، اپنے جذبات، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں اور پائی جانے والی نعمتیں سب کی سب اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا اور اللہ کی خواہش کے مطابق استعمال کرے، اپنی تمام چیزوں کو اللہ کا حق سمجھے اور اس کی مرضی میں لگائے اور کسی بھی چیز میں وہ اس کی مرضی کے خلاف نہ جائے۔ ایسا نہیں کہ کچھ کاموں میں تو اس کی مرضی اور کچھ کاموں میں دوسروں کی مرضی۔ اسی لیے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ اب دیکھیے کہ کسی بھی چیز میں اگر انسان ادھورا قدم رکھتا ہے، مثلاً اگر آپ گاڑی پہ سوار ہو رہے ہیں اور ایک قدم آپ کا گاڑی کے اندر اور ایک باہر، تو نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اگر آپ ایک جوتا پہن کر اور ایک اتار کے چل رہے ہیں تو آپ کی چال کیسے ہو جائے گی؟ اگر آپ اپنے لباس میں ادھورے لباس میں ہیں، مثلاً قمیض کا ایک بازو آپ نے پہن رکھا ہے اور دوسرا لٹکا رکھا ہے، تو آپ کی شخصیت کیسی نظر آئے گی؟ اسی طرح اگر آپ کھانا کھاتے ہوئے کم غذائیت والا کھانا لیں، یعنی مکمل ڈائٹ نہ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم میں مختلف چیزوں کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی، وہ بیماریوں کا سبب بن جائے گی۔ کوئی بھی کام، مثلاً کوئی تحریر آپ لکھ رہے ہیں، اگر ادھوری تحریر لکھتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہیں اور آدھی بات بتا کے چپ ہو جاتے ہیں تو دوسرا حیران و پریشان آپ کا منہ دیکھے گا۔ تو کوئی بھی کام اگر اس کو اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ نہ کیا جائے، ادھورا ادھورا کیا جائے، تو بسا اوقات وہ آدھا کیا ہوا کام بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ پورے کے پورے اس کے بندے بن جاؤ، یہ نہیں کہ کچھ اللہ کے بندے اور کچھ شیطان کے بندے۔ اس لیے ساتھ ہی فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کا راستہ تو ایک طرف جاتا ہے اور شیطان کا دوسری طرف، یہ دو راستے نہ اکٹھے ہیں اور نہ اکٹھے ان پر چلا جا سکتا ہے۔ لا محالہ طور پر انسان کو یا اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہوگا یا پھر موڑ کر شیطان کی طرف کرنا ہوگا۔ جب انسان اپنا رخ خدا سے پھیرتا ہے تو شیطان کی طرف مڑ جاتا ہے۔ کسی بھی منزل تک اسی وقت پہنچا جا سکتا ہے جب انسان صحیح راستے کا انتخاب کرے۔ اگر آپ لاہور جانا چاہیں اور پشاور کی فلائٹ لے لیں، تو آپ چاہے اتنا ہی ٹائم جہاز میں سپینڈ کریں، لیکن آپ لاہور نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کا ٹکٹ بھی ضائع، وقت بھی ضائع، اور پریشانی الگ ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر ہمیں شیطان کے طریقوں اور اس کی چالوں کو سمجھنا ہوگا اور ان کو چھوڑ کر اپنا پورا رخ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی جانب کرنا ہوگا۔ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی، تو خوب جان رکھو اللہ سب پر غالب و حکیم اور دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں، تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں میں فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھ لو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے، اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے؟ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق، تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو سیدھے رستے پر چلنے والوں کو بشارت دینے والے اور غلط کام کرنے والوں کو ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہ گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اب دیکھیے کہ اختلاف ہمیشہ راہ حق سے مڑ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حق تو ایک ہے نا، جب سب لوگ حق کی تلاش میں چلیں گے تو ایک ہی سمجھ جائیں گے، اختلاف نہیں ہوگا۔ لیکن جب انسان اللہ کی رضا یا اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اور چیزوں کو اپنا قبلہ بناتا ہے اور اس طرف جاتا ہے، تو خود بخود رستے الگ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ تو سیدھا ہے، اگر کسی کی نیت میں اللہ کی رضا نہیں تو وہ سیدھا نہیں چل سکتا۔ اس کی نیت میں کوئی اور چیز ہے تو وہ سامنے نہیں، پھر وہ دائیں بائیں ہے، لہٰذا وہ اپنا رستہ اختیار کرتے ہوئے چلتے ہوئے بھی سیدھا جانے کی بجائے اسی طرف مڑ جائے گا جس طرف اس کا فائدہ ہوگا یا جو کچھ وہ چاہتا ہوگا. اب دیکھیں کہ بسا اوقات دین کے رستے پر چلتے ہوئے بھی کچھ لوگ مختلف کام کرتے ہیں یا دین کے ایک ہی حکم کو مختلف طریقے پر اس پر عمل کرتے ہیں. مثلا نمازی کو لے لیجئے کہ نماز کی ادائیگی میں بھی تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ طریقے میں فرق ہے. یہ طریقے کا فرق جب تک انسان کی نماز اللہ کے لیے ہے انسان کو نقصان نہیں دیتا اور اس کے دین میں کوئی عیب نہیں. یہ تو دین کی وسعت کی علامت ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ہی سڑک پر کوئی شخص گاڑی میں جا رہا ہے, کوئی ٹیکسی پہ بیٹھا ہے, کوئی رکشے پر بیٹھا ہے, کوئی ہو سکتا ہے کسی ٹانگے پر بیٹھا ہو, لیکن جب تک جہاں سب سیدھے راستے پر رہے ہیں تو ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. ٹکراؤ اس وقت ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے کو راستہ نہیں دیا جاتا اور چلنے سے روک دیا جاتا ہے. دین کی تشریح اور تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جب تک وہ نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا کو پانے کے جذبے کے ساتھ ہو تو وہ اختلاف نقصان نہیں دیتا. ہاں اختلاف اس وقت نقصان دیتا ہے جب انسان اپنی ذات کو سامنے لے آتا ہے, جب انسان اپنے کچھ مخصوص مفادات کے لیے کام کرتا ہے, جب انسان راہ حق سے منہ موڑتا ہے, جب انسان کچھ خاص قسم کے طریقوں کے ساتھ چمٹ کر رہنا چاہتا ہے خواہ وہ طریقے دین کی روایات کے مطابق نہ بھی ہوں. ایسی صورت میں انسان جب ضد اناد حسد اور بغض کا شکار ہوتا ہے تو ایسا اختلاف قوموں کو نقصان دیتا ہے, معاشرے کے امن و امان کو ختم کرنے کا سبب ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا, یعنی آرام سے یوں ہی کچھ کیے بغیر جنت میں چلے جاؤ گے, حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا. ان پر سختیاں گزری, مصیبتیں آئیں, جھلا مارے گئے, حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھ ہی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. بات یہ ہے کہ انسان جب سیدھے رستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بناتا ہے تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں اور اس کے لیے دین کے سچے رستے پر چلتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ مشکلات آتی ہیں. اور یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے. انبیاء کے ماننے والے بھی طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا ہوئے لیکن بالآخر ہمیشہ فتح حق ہی کی ہوئی. اس سے انسان کو دین کے راستے میں پیش آنے والی کسی تکلیف پر پریشان ہو کر دین کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ایسے موقعوں پر استقامت ضروری ہے کیونکہ جنت کا راستہ ایسی چیزوں سے ڈھک دیا گیا ہے جو انسان کے نفس کو بھی پسند نہیں اور جو خاردار بھی ہے, جس پر چلتے ہوئے انسان کے پاؤں زخمی بھی ہو سکتے ہیں. وہ بلند ترین مقام ہے جہاں پہ چڑھتے ہوئے انسان کو کچھ مشقتوں کا سامنا ہو سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بلندیوں کی طرف جانے کے لیے انسان کو عام روٹین سے ہٹ کر زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں, یعنی جب دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر کیا خرچ کریں. جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر, رشتہ داروں پر, یتیموں اور مسکینوں پر, مسافروں پر خرچ کرو, اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. یہاں نفلی صدقات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس کس کو دو, کیونکہ فرض صدقات یعنی زکات تو والدین کو نہیں دے سکتے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں اولاد کا ذکر نہیں, بیوی کا ذکر نہیں, اس لیے کہ انسان جو مال کماتا ہے اس کی سب سے بڑی پرائیورٹی اس کے اپنے ہی بال بچے اور گھر والے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ وہ تو اپنی فطری محبت کی وجہ سے خرچ کریں گے ہی لوگ, لیکن عموماً ان پر خرچ کرتے ہوئے انسان دوسرے رشتوں اور ضرورت مند لوگوں کو بھول جاتا ہے. اور ان رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ والدین کا رشتہ ہے کہ جب اپنے مال کو اپنے گھر کے باہر یعنی اپنے بیوی بچوں سے ہٹ کر کہیں اور دینے لگو تو سب سے پہلے والدین کا سوچو, پھر اپنے ہی رشتہ داروں کا, اس لیے کہ رشتہ داروں کو دینا دوہرے اجر کا سبب ہے. پھر یتیم اور مسکین اور مسافر, ضرورت مند,
اور جو بھلائی بھی تم کرو گے، یعنی اگر کسی کے پاس مال نہیں لیکن وہ نیکی کمانا چاہتا ہے تو وہ اور بہت سی قسمیں ہیں صدقات کی. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسم و کفی وجہ اخی کا صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، راستے سے اذیت کی چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. مثلا انسان چلتے ہوئے راستے سے کوئی کوڑا کرکٹ اٹھا لیتا ہے، کوئی چھلکا جس سے پھسل کر کسی کو تکلیف ہو سکتی وہ اٹھا لیتا ہے، کوئی ناگوار چیز جھانک دیتا ہے، کوئی کانٹے یا پتھر روڑے ہٹا دیتا ہے، یہ تمام چیزیں بھی صدقہ ہیں. اگر کوئی کسی نہ سننے والے کو یا کم سننے والے کو اونچا بول کر سنا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. کسی بھولے بھٹکے کو راستہ دکھا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. اور اسی طرح الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے، پاکیزہ بات بھی صدقہ ہے. یعنی ضروری نہیں کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ کیا جا سکتا ہے یا نیکی کمائی جا سکتی ہے. فرمایا، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو بھی کوئی خیر کا کام کرو گے، جو بھی کوئی اچھا کام کرو گے، بھلا کام کرو گے جس سے کسی کو راحت اور سکون پہنچا سکو، تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ کو وہ سب پتہ چل جاتا ہے جو ظاہر یا چھپ کر کہیں کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ کرو. اب دیکھیے کہ کسی بھی نیک کام کرنے کا اصل مقصود کیا ہے. یعنی جب بھی کوئی نیکی کی جاتی ہے یا کوئی انسان نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس نیکی کو وہ کیوں کرتا ہے اور اس کے بدلے میں کیا چاہتا ہے. ہم سب اس بات پر غور کریں. مثلا ہم میں سے ہر ایک خود سے پوچھے، کیا میں کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتی ہوں؟ ہاں میں کرنا چاہتی ہوں. کیوں کرنا چاہتی ہوں؟ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہوں؟ مثلا میں نیکی کا کام کسی کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہتی ہوں، کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کرنا چاہتی ہوں. مجھے بدلے میں کیا چاہیے؟ اس انسان سے شکریہ؟ نہیں. اس انسان سے صلہ؟ نہیں. مجھے تو اپنے رب سے بدلہ چاہیے، مجھے تو اس سے جزا چاہیے. واقعی ہاں، اگر کسی کو اپنے رب سے بدلہ چاہیے تو اس کو یہ بات پتا ہونا چاہیے کہ جو انسان جس درجے کی، جہاں بھی، جس سے بھی کوئی چھوٹی سے نیکی بھی کرے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرے گا، اس کا رب اس کو دیکھ لے گا، اس کو محفوظ کر لے گا اور اس پر پوری پوری جزا دے گا. صرف اتنی ہی نہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لایا اس پر، جو ایک کام کر کے آیا، ایک نیکی کر کے آیا، اس کے لیے دس گنا بدلہ ہے، اس کے لیے بدلے میں دس چیزیں ہیں. اس لیے کبھی بھی کوئی موقع کہیں پر بھی نیکی کا جو ملے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہاں ہمیں کوئی انسان دیکھ نہ رہا ہو، کوئی اس پر تعریف کرنے والا نہ ہو، کوئی اپریسیشن نہ ملے، کوئی شکریہ نہ ملے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اس کو جانتا ہے. اور انسان تو خود ضرورت مند ہے، محتاج ہے، وہ کسی کو دے بھی کیا سکتا ہے. جو اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے توقعات رکھتا ہے، اس کی زندگی مایوسی سے بھر جاتی ہے، اس کی زندگی میں پھر دکھ ہی دکھ آ جاتا ہے. اور جو کسی بھی نیکی کو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے اور اس سے بدلہ چاہتا ہے، وہ کبھی بھی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی نیکی کر کے نہ تھکتا ہے، نہ مایوس ہوتا ہے اور نہ اس کو چھوڑتا ہے. وہ تو پھر نیکی کرنے کے طریقے ڈھونڈتا ہے. فرمایا، تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یہ بھی انسان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول دیا گیا. اگرچہ یہ آیت جہاد کے رسوس سے اتری، لیکن عام روزمرہ زندگی میں بھی انسان بسا اوقات ایسی چیزوں کی تمنا کرتا ہے کہ جو اسے بہت محبوب ہوتی ہیں، اور وہ اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے اور تمنا کرتا ہے کاش یہ کام ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے یا اس کو وہ چیز مل جائے. فرمایا، ہو سکتا ہے وہ چیز تم کو مل جائے اور وہی تمہارے حق میں اچھی ثابت نہ ہو. اور اسی طرح بسا اوقات انسان ایک چیز کی تمنا کرتا رہتا ہے، دعائیں مانگتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی دعا قبول ہو کر نہیں دیتی تو انسان مایوس ہونے لگتا ہے. اور ہاں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے اس کا نہ ملنا ہی تمہارے لیے بہتر ہو. بسا اوقات ایک چیز کو انسان چاہتا نہیں اور وہ اس کو مل جاتی ہے، اس کو ناگوار ہے. مثلاً کسی کے پاس کسی کو اللہ نے اولاد دی اور ایسا بچہ دیا جو ہینڈی کیپ ہے، اور وہ سوچتا ہے میں اس کو پالوں تو کیوں پالوں، بڑا کروں تو کس لیے، مجھے اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ لیکن اسے نہیں معلوم کہ کسی بھی ایسے بچے کی پرورش اور کسی بھی ایسی ناگوار چیز کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا، اس پر صبر کرنا انسان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس سے اللہ اس کی دو پیاری چیزیں یعنی آنکھیں لے لے اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت ہے۔ تو اسی طرح اگر اللہ کسی کو ایسا بچہ دیتا ہے جس کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور جس سے اس کو کسی قسم کے صلے اور بدلے کی کوئی توقع نہیں، پھر انسان اس کو کیوں قبول کرے؟ کیا اس کو مار کے پھینک نہ دے؟ عقل تو یہی کہتی ہے تمہیں کیا ملے گا اتنی خدمت کا، نہیں یہ تو میرے رب نے مجھے دیا، اس نے میرے حق میں یہی فیصلہ کیا، اگر اس کا فیصلہ ہے تو مجھے قبول ہے، منظور ہے، اگرچہ بہت تلخ ہے، اگرچہ بہت ناگوار ہے، بہت تکلیف دہ ہے، لیکن چونکہ اس کا فیصلہ ہے اس لیے میں اس کو قبول کرتی ہوں۔ اور جب انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو ایمان کی حلاوت نصیب کرتا ہے، ایمان کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، اور زندگی کے وہ تلخ اور دشوار ترین راستے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اگر انسان اللہ کے فیصلے کو قبول نہ کرے اور اس سے مسلسل ٹکراتا رہے تو وہ اس تقدیر کو بدل تو نہیں سکتا، لیکن اپنی اس زندگی اور اس وقت کو تلخیوں سے بھر لیتا ہے۔ لہٰذا زندگی میں کچھ مل جائے تو شکر، نہ ملے تو صبر، اور انسان اللہ کے ہر فیصلے پر راضی برضا۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے۔ ماہ حرام، محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحج، ان چار مہینوں میں لڑنا اور جنگ کرنا منع تھا، لیکن ایک موقع پر مسلمانوں کا ایک قافلہ، مسلمانوں کا ایک فوجی قافلہ غلطی سے دشمنوں پر حملہ آور ہو گیا، جس پر دشمنوں کو بہت پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اچھا تو نہیں ہوا، لیکن یہ ایک بھول تھی۔ لیکن انسان کو دوسروں پر اعتراض کرنے سے پہلے خود اپنے عمل کی طرف بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو مسلمانوں کے ساتھ اتنا برا کیا کہ مکہ سے ان کو نکال دیا، ان کی جان کے در پے ہو گئے صرف اس بات پر کہ وہ ایک اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ فرمایا اور راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پہ بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے، وہ تم سے تو لڑتے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر لے جائیں۔ اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس کے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اعمال کی بربادی کا سبب ہے۔ اور کیا ہے؟ اور فرمایا ایسے لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یعنی انہیں پچھلے اچھے اعمال کا بھی کوئی بدلہ نہ ملے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں۔ اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے۔ کل فیہما اسم کبیر، اسم گناہ کو کہتے ہیں، گویا یہ گناہ والے کام ہیں، اچھے کام نہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے؟ تو یہاں لکھا ہے کہ اس میں گناہ ہے۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مثلاً شراب پی کر انسان کو بہت سرور مل سکتا ہے، اور اسی طرح جوئے کے ذریعے انسان کو وقتی طور پر بہت سا مال مل جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہمیشہ شراب پی کر صرف سرور نہیں ملتا، اس کے ساتھ کئی ایک خرابیاں بھی لازم آتی ہیں، انسان بہت سی مشکلات میں بھی پڑتا ہے، اس کی جیب، عقل، صحت، وقت اور کئی چیزوں کا نقصان ہے اس میں۔ اسی طرح جوئے میں ہمیشہ جیتا ہی نہیں جاتا، بہت دفعہ انسان ہارتا ہے، اور پھر جب جیتتا بھی ہے تو اس جیتنے میں نقصان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں سے وہ جیتا ہے وہ اس سے کبھی بھی سچی محبت نہیں کر سکتے، ان کے دلوں میں اس کے لیے کبھی بھی خیرخواہی کے جذبات نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا معاشرے کے لیے یہ دونوں چیزیں ناسور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگرچہ کچھ فائدہ نظر آتا ہے، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جس چیز میں گناہ ہے پھر اس چیز کو استعمال کرنے کا ہمارے پاس کیا جواز ہے. پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں. کہو جو کچھ تمہاری ضروریات سے زائد ہو, یعنی جو چیز تم خود استعمال نہیں کرتے اور اپنی حقیقی ضروریات پوری کر چکے ہو, اسے مت روک کے رکھو, اسے دوسروں کو دے ڈالو تاکہ دوسری انسانیت بھی فائدہ اٹھائے. مال خرچ کرنے کے پیچھے روح کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ مال میں سے جو چیز بھی ہم کو دی گئی ہے وہ دراصل اللہ کی ایک نعمت ہے. مال کو قرآن پاک میں خیر کہا گیا, مال ایک نعمت ہے. جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملے تو انسان پر لازم ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے. شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اس مال میں اللہ کی دوسری مخلوق کو شریک کیا جائے, اس کو روک کر نہ رکھا جائے. اس لیے کہ جو چیز بھی روک کے رکھی جاتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. مثلا کھانے پینے کی چیزیں آپ دیکھیے کہ آپ نے کھا لیا, جو بچا ہوا ہے اگر آپ اس کو کچھ دیر بھی رکھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا. اس لیے انسان کو دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے کہ بندہ مومن جو اللہ کو مانتا ہے, اللہ پر اعتماد کرتا ہے, پھر وہ نہیں سکتا کہ اس کا دل چھوٹا ہو, اس کے اندر بخل ہو, اس کے اندر حرص ہو, اس کے اندر خود غرضی ہو. نہیں, وہ وسیع نگاہ, وسیع دل, وسیع جذبوں کا مالک ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ میری جیب سے اگر ایک پیسہ بھی آج نکل کر کسی دوسرے انسان کے پاس چلا گیا تو وہ دراصل اللہ کے بینک میں محفوظ ہو گیا, اور کل آخرت میں جا کر وہ اس سے فائدہ اٹھا لے گا. اللہ کی راہ میں دیا ہوا کوئی مال جو خالص نیت سے دیا گیا ہو کبھی ضائع نہیں ہوتا, وہ اللہ کے پاس جمع ہو جاتا ہے اور اس روز انسان کو ملے گا جب انسان سب سے زیادہ اس کا مستحق اور محتاج ہوگا. شاید آج ہم اس مال کے اتنے مستحق نہ ہوں, اتنے ضرورت مند نہ ہوں, لیکن کل ہم سب کو اپنی ان نیکیوں کی ضرورت ہوگی. لہٰذا اپنے مال کو صرف دنیا بنانے ہی کے لیے استعمال نہ کریں, بلکہ اس سے اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں. اسی لیے بار بار مال کے خرچ کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی. پھر فرمایا, اسی طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے, شاید کہ تم